الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق میرے محترم اور مکرم قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اور مومنین کے جو صفات بیان کی ہیں اور یہ کہ مسلمان کی زندگی گزارنے کے مقاصد اور مسلمان قوم کی جد و جہد اور ایک مسلم نظریہ اور ایک مسلم امت کے لیے جو کرنے کے کام ہیں جو ان کے لیے عزت کا سبب بنیں گے افتخار کا سبب بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی اس میں حاصل ہوگی قرآن کریم نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پہ ان اوصاف کا ذکر کیا ہے مثلا ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک تاریخ گزری جسے پورا پاکستان بڑے شوق اور ذوق سے اور بڑے جذبے سے اور ملی ہمت سے 14 اگست کی تقریبات میں شرکت بھی کی گئی اور ہمارے پاکستانیوں نے اس میں خوب زور بھی لگایا کوشش بھی کی ایک شعر ہے اردو کے بڑے شاعر گزرے ہیں ساغر تو انہوں نے کہا کہ ساغر جو کل کھلے تھے وہ غنچے کہاں گئے، ساغر جو کل کھلے تھے وہ غنچے کہاں گئے، ہنگامہ بہار میں پامال ہو گئے۔ اس شعر پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک کس نظریے پہ حاصل کیا گیا، اور اس سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے اور برطانیہ کے سامراج اور ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، جو جد و جہد کی گئی، اس کا تاریخ اور اس کی داستانیں وہ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بطور ہم اپنے بھولے بسرے سبق کے دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ یاد کر لیں کہ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو بہت عزت عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، معلوم نہیں تو ہند کی تاریخ دکھا دوں، غالب گمان میرا ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا ہے۔ ایک دور گزرا ہے مسلمان سلطنتوں کا، اور ایسی کمزور یا عاجز و مسکین سلطنت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سلطنتوں میں اسلام کے شاعر کو، اسلام کے مراکز کو، اسلام کی تعلیمات کو، مساجد کو، مدارس کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان خطوں کا آپ بغور جائزہ لیجئے، کوئی سرزمین ایسی نہیں کہ جہاں بڑے بڑے علماء، صوفیاء، اہل علم، اولیاء نہ گزرے ہوں، کوئی سرزمین ایسی نہیں کہ جہاں مسلمانوں نے قربانیاں نہ دی ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں مسلمانوں کے اوپر ایک درد و ستم کا داستان و پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں۔ لیکن ہمارے اور آپ کا یہ عظیم خطہ جسے بر صغیر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کے مسلمانوں کو دوسروں کے مقابلے میں ایک ممتاز جذبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی مرکزی درسگاہیں جن شہروں میں ہوا کرتی تھیں، ان شہروں میں آج درد دل رکھنے والا مسلمان جائے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور اس کو مایوسی ہوگی۔ ہمارے دین اسلام کے مراکز میں قاہرہ جو مصر کا دارالحکومت ہے وہ مانا جاتا تھا، کس طرح اس کو تہ و تیغ کیا گیا، کس طرح اس کو بسے بسائے شہر کو ویرانے میں ڈھال دیا گیا۔ ہمارے اسلام کی تاریخ دمشق سے جڑی ہوئی ہے، شام کے شہر سے، تو آج آپ دمشق کے حالات پتہ کر لیجئے، آپ کو افسوس ہوگا، پریشانی ہوگی۔ سامنے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی ٹیبل پہ کتاب رکھی ہوئی ہے، فتاوی شام، اور یہ فتاوی شام دمشق میں دوبارہ سے تحقیق کر کے اور پروف ریڈنگ کر کے، کمپوزنگ کر کے، اس کو اعلیٰ ترین طریقے سے شائع کیا جا رہا تھا، اور 18 جلدیں یعنی 18 والیومز ہمارے پاس اس کے آ چکے تھے، اور میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنتا تھا کہ ابھی اس کے مزید جلدیں مزید والیمز آنے والے ہیں. لیکن ایک دن پتا چلا کہ جس مکتبے میں یہ کام کیا جا رہا تھا اس مکتبے کے اوپر میزائل مارا شام کی حکومت نے, اور وہ تمام علماء بھی شہید ہو گئے, وہ کتابیں بھی ساری آگ میں راگ بن چکی ہیں. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, 2-2.5 سال پہلے کی. ایسے ایسے ظلم و ستم ہمارے اسلام پر رواق رکھے گئے ہیں. ہماری اسلامی تاریخ بغداد سے جڑی ہے تو بغداد پہ آپ ایک نظر ڈال لیجئے, وہاں کیا کچھ نہیں ہوا ہے. ہماری اسلامی تاریخ قسطنطنیہ جسے آج کل استنبول کہتے ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے تو آج آپ وہاں نظر کے ڈال کے دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہماری اسلامی تاریخ سمرقند و بخارا سے جڑی ہوئی ہے تو آج آپ وہاں کی خبر پتہ کر لیں تو آپ کو افسوس ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر بار بار جماعت کے لیے مسجد جائے تو پولیس آ کے اس سے کہتی ہے کہ آپ جماعت کی پابندی کر رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ آپ انتہا پسند ہو رہے ہیں, اس لیے ہم آپ پہ نظر رکھیں گے. یہ سمرقند و بخارا کے حالات آج کے زمانے میں. لیکن یہ اللہ کا اخلاق لاکھ فضل ہے کہ ہماری اس سرزمین پہ باوجود اس کے کہ انگریز جس طرح اس نے اور خطوں پہ حکومت کی ہے ویسی حکومت اس نے یہاں بھی کی, جیسے ظلم و ستم اس نے اور خطوں میں کیے ہیں اس سے بڑھ کے ظلم و ستم اس نے ہندوستان پہ کیے ہیں, اور جگہوں میں تو وہ صرف اپنی بادشاہت اور اپنی چودراہٹ کے لیے آتا تھا, لیکن ہندوستان میں تو وہ آیا ہی ڈاکہ مارنے اور چوری کرنا تھا. آج بھی زمانہ اس بات کا گواہ ہے اور وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. سنا ہے ابھی بھی انٹرنیشنل عدالت میں کیس چل رہا ہے کہ جو انگریز ہندوستان کی نوادرات لے کے بھاگے تھے وہ ہم کو واپس کر دیے جائیں. لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود ہماری قوم اور ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے افراد پیدا فرمائے کہ وہ افراد جس قسم کے بھی حالات تھے, جس قسم کا بھی موسم تھا, جس قسم کے بھی ظلم و ستم تھے, انہوں نے اللہ کے دین پہ عمل اور مسلمانوں کا اصلی تشخص اس کو برقرار رکھنے کی اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کی ہے. یہی تو فرق ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ بر صغیر کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ علماء ملیں گے, آپ کو وہاں پہ مجاہدین ملیں گے, آپ کو وہاں پہ مبلغین ملیں گے, قراء اور حفاظ اور مکاتب کے اساتذہ ملیں گے, جبکہ دوسرے خطوں میں عالم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے, اور جو ہیں بھی تو ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ حکمرانوں کی مرضی کے مطابق ہی چل سکتے ہیں, اور یہاں تک کہ ان کا اپنا حلیہ, ان کا اپنا اٹھنا بیٹھنا, ان کے اپنی جسم پہ بھی ان کی مرضی نہیں چل سکتی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے تا وقت یہ کہ حکمران وقت سے اس کو اجازت نہ مل جائے. دارالعلوم دیوبند جو ہمارے لیے مادر علمی کی حیثیت رکھتا ہے, اور دارالعلوم دیوبند جو کہ ہندوستان میں علم اور تحقیق اور عمل اور غیرت اور اپنے ملک کی دفاع اور تحفظ کے لیے ایک مثال قائم کر چکا ہے, جب دیوبند کے 100 سالہ تقریب ہوئی یعنی 100 سال اس کے قیام کے پورے ہو گئے تو دیوبند کے محتمم حضرت مولانا علامہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. حضرت کی کتابیں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر علم کے مقامات دیے تھے. حضرت کی تقریر کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ خطاب کرتے تھے تو 4 گھنٹے 5 گھنٹوں کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. حضرت نے پورے عالم سے مسلمانوں کو دعوت دی, مدعو کیا کہ آئیے اور دارالعلوم دیوبند کی خدمات کے بارے میں اظہار خیال کیجئے. اور اسی دعوت میں انہوں نے ہندوستان کی حکمران اندرا گاندھی کو بھی دعوت دی تھی اور علماء بڑے حیران تھے, پریشان تھے کہ ایک تو یہ ہندو ہے پھر خاتون ہے, ہمارے مخالفین کی حکمران ہے اور اس کو دیوبند کے مدرسے میں دعوت دی گئی ہے, یہ آئے گی تو کیا بات کرے گی. جب اندرا گاندھی دارالعلوم دیوبند آئی اور اسٹیج پہ اس نے مسلمانوں سے خطاب کیا تو اس نے کہا کہ ہمارے اور آپ کی آزادی کے لیڈر مشترکہ ہیں. اور شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن رحمت اللہ علیہ, شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کے اس خطے سے نکالنے کے لیے اور اپنی آزادی کے حصول کے لیے اپنی پوری پوری زندگیوں کو وقف کر رکھا تھا. طلباء کرام کہتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ چونکہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے, بخاری شریف پڑھاتے تھے, تو ایک استاذ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے متبادل کے طور پہ ہر وقت تیار رہتا تھا. اچانک پتہ چلتا تھا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اگلے دن سبق رکنا نہیں چاہیے, اس کے لیے حضرت نے اپنے شاگرد کو تیار کیا تھا. اچانک پتہ چلتا تھا کہ نظر بند ہو گئے تو مدرسے کا سبق متاثر نہ ہو, اس کے لیے حضرت نے اس کا انتظام کیا تھا. اور 90 سال کی عمر میں, 85 سال کی عمر میں ہمارے بزرگ علماء سفید ریش علماء ان کو ہندوستان سے ملک بدر کر کے جزائر انڈمین میں, انڈمین آئیلینڈز میں جسے کالا پانی کہتے ہیں, وہاں پہ لے جا کے جنگل میں قید کیا گیا. آخر اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ایک مدرسے میں پڑھانے والا استاذ جو بچوں کو کتابیں پڑھاتا ہو, جو بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہو, ملکہ برطانیہ کا کیا اس سے آخر واسطہ ہے کہ وہ اتنی خوف زدہ ہے کہ بزرگ آدمی کو بند کر دیا جائے ہندوستان سے دور لے جا کے. اور یہ ہماری کراچی کی عدالت میں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پیشی ہوئی ہے. اور انگریز نے کہا کہ آپ کے خلاف کمپلین آئی ہے, آپ کے خلاف شکایت آئی ہے کہ آپ حکومت وقت اور انگریز کے خلاف تقریر کرتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالنا ہے, جواب دیجئے کیا صفائی پیش کریں گے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں انگریز کو ہندوستان سے نکالتا تھا, نکالتا ہوں और निकालने का कहता रहूंगा। आपको जो खबर आई है वो गलत आई है, पूरी तरह नहीं आई है। जो मैं बता रहा हूं इसको नोट कीजिए कि माजी में भी जो आपने किया गलत है, अभी भी जो आप बैठे हैं आप काबिज हैं, और मुस्तकबिल में भी आपको निकालने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अंग्रेज ने उससे कहा कि आपको मालूम नहीं है कि हुकूमत वक्त के खिलाफ जो साजिश में मुलव्वस पाया जाए उसके खिलाफ गद्दारी का केस होता है और उसको सजाए मौत दी जाती है। आपको हम सजाए मौत दे सकते हैं, इसलिए आपको डरना चाहिए। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सर मुबारक की तरफ इशारा किया और कहा, ये सर पे सफेद कपड़ा देख रहे हो, ये मैं कफन अपने सर पे बांध के हर वक्त घूमता हूं कि न जाने कहां पे जान का नजराना पेश करना पड़ जाए तो कफन भी पहले से तैयार हो। हम तो इसके लिए तैयार हैं, तुम कौन होते हो हमें डराने वाले। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खास उस्ताज और अल्लाह ताला ने जिनसे हमें भी पढ़ने की तौफीक दी, और हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मदनी के शागिर्द हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान जहांगीरवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मैंने खुद एक वाकया सुना, वो भी आपको सुना देता हूं। हजरत फरमाते हैं कि हमने पेशावर में जलसा किया कि हिंदुस्तान को आजाद होना चाहिए, मुसलमानों को अपना मुल्क मिलना चाहिए, और जिन जिन ने उस जलसे में शिरकत की थी वो सबके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई कि ये हुकूमत वक्त के गद्दार हैं, मुखालिफीन हैं। हजरत फरमाते हैं मुझे उस वक्त के जो भी बड़े थे उन्होंने याद किया और मुझे कहा कि आप अदालत में पेश होंगे। जब अदालत में गए फरमाया कि मैं रजिस्ट्रार के सामने कुछ देर खड़ा रहा, वहां पे एक खाली कुर्सी पड़ी हुई थी, तो मैं कुछ देर बाद कुर्सी पे बैठ गया तो रजिस्ट्रार ने कहा कि आप मुजरिम हैं और मुजरिम को बैठने की इजाजत नहीं होती। मैंने खुद अपनी नजर से अपनी आंखों से एक सर्टिफिकेट देखा, हमारे एक साथी ने मुझे दिखाया, और उस सर्टिफिकेट पे लिखा था कि ये फलां इब्ने फलां जो नवाब है उसके हक में जारी किया जाता है कि इनको अदालतों में बैठने की इजाजत है, इनको अस्पतालों में बैठने की इजाजत है, और इनको पब्लिक प्लेसेस में इज्जत और एहतराम, जहां पे गोरा बैठता है वहां पे बैठने की इजाजत है, वरना आम आदमी की मजाल नहीं थी कि वो इनके दरमियान में शामिल हो जाए और इनके साथ उठना बैठना हो। आज भी साउथ अफ्रीका के मकामात में और पार्कों में कुर्सियों पे लिखा हुआ है ओनली फॉर वाइट, ये सिर्फ सफेद लोगों के लिए, कालों के लिए नहीं है। ऐसा दौर भी इस जमाने में गुजरा है। ये तो हमारे बुजुर्गों का एहसान है और ये हमारे बड़ों का कितना बड़ा जद्दोजहद है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जमीन पे सीना तान के चल सकते हैं, हम अपनी जमीन पे अपनी मर्जी के काम कर सकते हैं। वो काम क्या हो रहे हैं वो एक अलग दास्तान है, लेकिन अल्लाह के फजल से हमें इख्तियारात दिए गए हैं और उन इख्तियारात की हमें कदर करनी चाहिए। तो हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब दिया कि मैं मुलजिम हूं, मैं मुजरिम नहीं हूं। मुजरिम मैं तब बनूंगा जब मुझ पर जुर्म साबित होगा, और मुलजिम बैठ सकता है, मुजरिम नहीं बैठ सकता है। फरमाते हैं कि रजिस्ट्रार ने मुझे गौर गौर से देखा और कहा कि ये जो मुसलमान हैं ये नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने हमारे बड़ों का ऐसा जज्बा दिया था। और मैंने इब्तिदा में एक आयत आप हजरात के सामने पढ़ी, अल्लदीन मक्कन्नाहुम फिल अर्ध, मुसलमान वो हैं कि जिन्हें हम जमीन पे जब बादशाहत दें, जमीन पे जब हम इन्हें मुल्क दें, जमीन पे जब हम इन्हें हुक्मरानी दें, तो ये क्या करेंगे? अकामुस्सला, नमाज कायम करेंगे। वातुज़्ज़का, और ज़कात यानी निजामे मईशत को भी इस्लाम के कानून के मुताबिक करेंगे। व अमरू बिल मारूफ, और अमर बिल मारूफ का हुक्म देंगे। व नहौ अनिल मुनकर, और गुनाहों से नहीं अनिल मुनकर को इंतजाम करेंगे। वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और उनको ये यकीन होगा कि हर चीज का कार, हर चीज का अंजाम, हर चीज का नतीजा मुतलका अल्लाह तबारक व तआला की दस्ते कुदरत में है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो गुज़िश्ता दिनों में माहौल देखा गया और जिस तरह बेहराह रवि को आम किया जा रहा है, और जिस तरह फिर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को आपस में रला मिला के एक नई सूरत हाल पेश की जा रही है कि मौली साहब आप हमारे मामलात को देखिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे, आप हमारे साथ बैठ के मिक्स गैदरिंग का डांस देखिए और हम आपकी तिलावत भी सुनेंगे, ये बहुत नामुनासिब रवैया था। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खता को, क्योंकि हम भी कौम हैं और हमें भी इस बात का एहसास है कि ये मुल्क हमारा है, ये जमीन हमारी है, और इस जमीन पे जो गलत होगा कहीं ना कहीं उसमें हम भी मुजरिम हैं। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरत में कुछ लोगों से सवाल होगा, आप जहां रह रहे थे, आप जहां जिंदगी गुजार रहे थे, जिन लोगों के बीच में आप थे, वहां पे ये फला फला काम हो रहे थे, आपने क्यों उसके बारे में बात नहीं की, क्यों आपने आवाज हक बुलंद नहीं की, क्यों आपने अल्लाह का पैगाम सामने क्यों नहीं रखा। इसलिए सिर्फ कोई एक बंदे को मैं मुजरिम नहीं ठहरा रहा, बहैसियत कौम के हमसे जो खता हुई है, बहैसियत कौम के जो हम दीन और गुनाह को आपस में मिलाने के दर पे हुए हैं, और बहैसियत एक मिल्लत के हमने जो अपना मिजाज बना लिया है, ये मिजाज हमारे बड़ों, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का सदका जो था उसके खिलाफ है, वो इसलिए नहीं किया गया था। यही काम तो हिंदुओं के दरमियान में रहते हुए बेहतरीन तरीके से हो सकते थे, वो हिंदू से ज्यादा नाच गाने का शौकीन शायद ही कोई और होगा, और उनसे ज्यादा बेराह रवि और बेपर्दगी और बेहयाई और इंसानियत सोज आमाल में शायद ही कोई आगे होगा। और यही तो वजह थी कि दो कौमी नजरिया पेश किया गया कि हम गंदगी के दरमियान में नहीं रह सकते, हम गाय के पेशाब पीने वालों के दरमियान में नहीं रह सकते, हम अपने हाथों से बनाए हुए बुत के सामने झुकने वालों के साथ नहीं रह सकते, हम अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के दरमियान में नहीं रह सकते, हमें जो अजान देने से रोके हम उनके दरमियान में नहीं रहेंगे, हमें इनसे नफरत है, हमें जो मसाजिद बनाने से रोके और मसाजिद को मंदिरों में तब्दील करे, ये हमारी कौम और हमारे नजरिया, हमारा दीन और हमारे अकीदे के खिलाफ कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को जरूरत पेश हुई कि एक ऐसा रोए जमीन का टुकड़ा, एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी जगह मुकर्रर की जाए जिस जगह पे मुसलमान आराम और सुकून से अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार सके। कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। आज के बाज हमारे नई रोशने वाली दोस्त जो भी कहें उनकी मर्जी है जो उनका जी चाहे, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि हमें और हमारे पड़ोसियों का इख्तलाफ हमारे दीन का इख्तलाफ था, हमें और हमारे पड़ोसियों का इख्तलाफ हमारी हया तहजीब और अमर बिल मारूफ और नहि अनिल मुनकर का इख्तलाफ था। और जिन आमाल में हमें कमजोरियां पेश आ रही थीं, जिन कामों में हमारे लिए रुकावटें पेश हो रही थीं, उन आमाल की वजह से, उन जुल्म और सितम की वजह से हमारे असलाफ और बड़ों ने जो नजरिया पेश किया है वो भी दो किस्म पे था। और बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत पाकिस्तानी होने के, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि दो राय सामने आई थी। एक राय ये थी कि अंग्रेज यहां से चला जाए, हम यहीं रहेंगे, ये हमारी जगह है, हमारे बड़ों ने यहां बादशाहतें की हैं, हमारे बड़ों ने बजोरे बाजू पानीपत के मैदान में इनको सबक सिखाया है कि मुसलमानों के साथ लड़ने की सजा क्या होती है। हमारे बड़ों ने, शहाबुद्दीन गौरी ने और नसीरुद्दीन बाबर ने, इनको अकल सिखाई है आके कि एक कामयाब बादशाहत कैसे गुजरती है। इसलिए ये हमारी जमीन है, हम यहां रहेंगे और जो काबिजीन है वो यहां से चले जाए, और ये जो गांव परस्त और बुत परस्त हैं इनको तो हम कई दफा ठीक कर चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला मौका आएगा दोबारा ठीक कर देंगे, याद करेंगे। ये हमारा जज्बा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफार वल मुनाफिकीना वग़लुज़ अलैहिम, ऐ पैगंबर इनके साथ जिहाद के लिए तैयार रहिएगा और इनके बारे में आपको सख्ती अपनानी पड़ेगी। वमा हुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है। वबिसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। फरहल लजीदा और फरहल मुखल्लदून, कुरान करीम में आता है कुछ लोग पीछे बैठने के शौकीन होते हैं, और जी नहीं ऐसी बात ना करें। एक जमाने में हमारे लोगों ने भी कहा कि तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। तुम्हारी जिंदगी का मकसद आलू गोश्त होगा, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सालन और ये चीजें चेक करना होगा। हमारा जो इख्तलाफ उनसे पैदा हुआ था वो इख्तलाफ ये था कि ये अल्लाह के हुजूर हमें झुकने से रोकते हैं और अपनी हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने हमें झुकने पे मजबूर करते हैं। आज भी आप गौर कीजिए, हर हफ्ते खबर आती है मुसलमान बहनों की आबरुओं से खेला जा रहा है, और एक जानवर गाय के ज़बह करने पे इंसान की जान ले ली जाती है। बहरहाल ये दो सूरत हाल सामने आई। कुछ उलमा की राय ये थी कि यही सरजमीन को अपना लिया जाए, इसलिए कि दिल्ली इस्लाम का मरकज है, इसको उठा के कहां लेके जाएंगे, जूनागढ़ को कहां लेके जाएंगे, हैदराबाद दक्कन का क्या करेंगे, और बंगलोर के मुसलमान कहां जाएंगे। तो इसलिए कुछ लोगों की राय ये थी कि यही जो मुसलमान मौजूद हैं इनको चाहिए कि ये अपना हक हासिल करें और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारें। दूसरी राय ये सामने आई कि नहीं, मुसलमानों को हिजरत करनी होगी और एक ऐसा खित्ता कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत हो वहां मुसलमान तशरीफ ले जाएं, वहां पे रहें, वहां पे अपनी जिंदगी के मामलात को उस्तवार करें, और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के हुक्म से ये दूसरी राय पे अमल बज़ाहिर आसान हो गया और मुसलमानों ने हिजरत की, पाकिस्तान वजूद में आया, मशरकी और मगरबी, और फिर उसके बाद जो उसके साथ जुल्म और सितम और किस साजिश के तहत उस मुल्क को तोड़ा गया वो भी हमारी तारीख का एक हिस्सा है। मेरे मोहतरम भाइयों, खुलासा कलाम ये है कि ये अल्लज़ीन मक्कन्नाहुम फिल अर्द, हमें अल्लाह ने जमीन में मकान दिए हैं, हमें अल्लाह ने जमीन में इज्जत दी है, हमें अल्लाह ने रोई जमीन पे बहुत बड़ा मकान दिया है, इसका शुक्र करना बहुत जरूरी है। नाशुक्री गुनाह भी है, नाशुक्री انسان کی طبیعت کو بھی خراب کرتی ہے. اور ناشکری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی وہ نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے شکر کیسے ہوگا؟ شکر کی سب سے پہلی گھڑی یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو درست کر لیجئے. یہ ملک ہمیں ناچنے کے لیے نہیں ملا تھا، یہ ملک ہمیں گانے گانے کے لیے اور مخلوط مجالس کے لیے نہیں ملا تھا. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. اگر خطائیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہماری قوم ہمارے لیے عزیز ہے، ہماری قوم ہمارے لیے محترم ہے، ہم ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں، لیکن کلمہ حق اگر بلند نہیں کیا گیا تو ہم سب کے سب مجرم ہوں گے. اس لیے اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد میں نے اللہ کی اس عظیم نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرنا ہے. اگلا 14 اگست جو آ رہا ہو تو مسلمان شکرانے کی نفل ادا کریں، مسلمان شکرانے کے لیے صدقات کریں، مسلمان شکرانے کے لیے روزے رکھیں اور اللہ کے حضور دعائیں کریں کہ اللہ نے ہم پہ جو عظیم احسان فرمایا ہے وہ احسان اللہ کا جاری رہے، وہ نعمت جاری رہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے عالم میں ہر طرف سے ہمارے وطن عزیز کو ختم کرنے کی ہر کوشش کر چکی ہے، اور پورے عالم میں واحد ایٹمی طاقت نیوکلیئر پاور جیسے تیسے ہی صحیح اللہ کے فضل سے ہم سینہ سپر ہو کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے بزور بازو نہیں جیت سکتی. اللہ نے ہمیں ایسی طاقت دی ہے. اصل ہمارا جو توکل اللہ پہ ہے، اسباب کے درجے میں دنیا میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے بڑوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن نہ جانے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو کس کی نظر لگ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس وطن کے مستقبل کو اللہ روشن کرے، ہمارے اور آپ کے مستقبل کو اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے، ہمیں اور آپ کو اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا عقیدے کو دوبارہ سے راہ حق پھیلانے کے لیے اللہ تعالی ہمارے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو دین کا ہماری تعلیم ہے، یہ اصل تعلیم ہمارے اسلام، ہماری حب وطنی، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہر چیز کی بنیاد اللہ نے اس دین میں رکھی ہے. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ حب الوطن من الایمان، بزرگوں کا مقولہ ہے کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. جو آدمی وطن سے مخلص نہیں ہے، جو آدمی اپنے ملک سے مخلص نہیں ہے، یہ بھی اس کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ ہم اپنے دوستوں پہ، اپنے لوگوں پہ تنقید کرنے کے لیے بڑے بہترین تیار رہتے ہیں. صبح سے شام تک ہم اپنے ہی ملک کی برائی کر سکتے ہیں، لیکن اب آگے بھی سلسلہ چلانا ہے، اور آگے کی کامیابی کا راز صرف اور صرف ایک اللہ کا دین ہے، اسلام ہے. اور جو قومیں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتی تھیں، جو قومیں اپنے عزیزوں کے اوپر ڈاکہ ڈال کے لوٹ لیتی تھیں، اور جو قومیں صرف ایک چھوٹی سی بات پہ 100 سال تک لڑتی تھیں، اللہ کی دین کی تعلیم نے ان میں ایسے افراد پیدا کیے کہ قیصر و کسرا بھی ان کے نام سے ڈر کے بھاگے، اور عرب اور عجم، ایران اور مصر اور افریقہ میں انہوں نے حکومتیں کی ہیں. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو اپنایا، دین کی تعلیمات کو اپنایا، اور دین کے شعائر کا احترام بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا شکر، ان کا احترام، ان کی قدردانی اگر یہ کی جائے گی، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ہوگا تو نعمت اور بڑھے گی. اور فرمایا وشکرونی ولا تکفرون، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کافر بہت بڑا ناشکرا ہوتا ہے، اللہ کی زمین پہ چلتا ہے، اللہ کے اگائی ہوئی نعمتیں کھاتا ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ وطن عظیم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کمزوریوں سے جلد نجات عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کی تقصیرات، خطیات اور گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ تعویذ لکھنا اور پہننا کیسا ہے، بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں. دیکھیے، تعویذ کے لیے پہلے آپ کو جاننا یہ ضروری ہے کہ تعویذ کیا چیز ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم کی آیت پڑھنے کا اثر ہوتا ہے، اور جیسے قرآن کریم کی آیت بھوکنے کا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کلمات میں بہت بڑا اثر ہے. کسی کو آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، اور دور سے اس کو آپ کلمہ پڑھا دیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. کلمات میں اتنا زور ہے کہ کلمات کافر کو مسلمان کر دیتے ہیں. اور اسی طرح کسی کے قریب آدمی نہ جائے، دور سے ہی اس کو نامناسب قسم کی باتیں اور گالیاں دے دے، تو آپ نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے لیکن اس کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے. پتہ چلا کہ کلمات کا اثر ہے. پھر وہ کلمات جو اللہ کے ہوں، وہ کتاب جو اللہ کی ہو، وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہو، اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا یہ ہر مسلمان اپنی حیثیت سے سوچ سکتا ہے. جس طرح کلمات کے پڑھنے کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح کلمات کے لکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے. اور باقاعدہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے گلے میں تعویذ دیکھا گیا ہے باقاعدہ. اگرچہ علماء امت نے فرمایا کہ اس پہ عمل نہیں ہے، لیکن تعویذ موجود تھا. اس تعویذ میں کیا ہے؟ اس میں قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی دعائیں، قرآن کریم کے اندر موجود اللہ تبارک و تعالی کے بہترین آثار و کلمات، اگر وہ لکھ دیے جائیں اور کسی بچے، کسی بچی، کسی شخص کے قریب میں رکھ دیا جائے، تو جیسے اس آیت کے پڑھنے کا اثر ہے، بالکل اسی طرح اس آیت کے لکھنے کا بھی اثر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ تعویذ کا پرچار نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم موحدین ہیں، ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ ہے اور اللہ ہی سے ہم مانگتے ہیں، اور ہم نے بھی جو تعویذ لکھا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے فلا آدمی نے تعویذ پہن رکھا ہے تو وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی چلا جائے گا کسی تعویذ والے کے پاس، اور تعویذ والا جو اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، جو اس کو گمراہ کرے گا، وہ سارا کا سارا نقصان ہے. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آیت الکرسی پڑھو اور سورت یاسین پڑھو، سورت رحمان کی تلاوت کرو، اور بس یہی سب سے بڑے تعویذ ہیں، یہی آپ کے پاس ہونے چاہیے. ہاں اگر کوئی مریض ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، تو تعویذ دیا جا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن وہ کسی کو نظر نہ آئے اور اس کا پرچار نہ ہو، اعلان نہ کیجیے گا اس کا. پوچھا ہے کہ وتر کی نماز کی قضا کیا سورج نکلنے کے بعد بھی کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے پانچ فرض نمازیں ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے الا ان اللہ تعالی فرض علیکم صلاۃ اخرى الا وہی الوتر، سنو مسلمانوں اللہ نے تم پر ایک اور نماز واجب کی ہے، سنو کہ وہ وتر کی نماز ہے۔ وتر کی نماز اگر رہ جائے تو اس کی قضا یقیناً ضروری ہے، اور سورج نکلنے کے بعد جیسے بقیہ نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے اس طرح وتر کی نماز کی بھی قضا ہو سکتی ہے، لیکن وتر کو عشاء کے تابع کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ اکیلے وتر، بلکہ اس سے پہلے آپ عشاء ہوگی پھر وتر ہوگی، اگر خالی وتر رہ گئی ہے تو پھر صرف وتر کی قضا کی جا سکتی۔ پوچھا ہے کہ وضع حمل کے لیے کوئی بہترین وظیفہ جو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، جی دو وظیفے ہیں، ایک تو سورت انشقاق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں، عزت سما انشقت، یہاں سے لے کے پانچ آیات تک، یہ آیات آپ پڑھ لیجئے، پانی پہ دم کر دیجئے اور وہ پانی خاتون کو پلائیے۔ اسی طرح ایک کاغذ پہ یہ آیات لکھی جاتی ہیں بغیر اعراب اور بغیر نقطوں کے، وہ جو صحابہ کرام کے دور میں جس طرح قرآن کریم لکھا جاتا تھا اس طرح لکھ کر اگر ان کے قریب میں کسی جگہ پہ محفوظ اور محترم جگہ پہ وہ رکا رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فضل فرماتے ہیں، وضع حمل آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور وہ مشہور و معروف فارسی کا شعر جو تجربے سے ثابت ہے، فرخرا در جائے خانہ ببایت زن دہقان اگر زائد بزائد، فارسی کا شعر ہے اور اس میں یہ ہے کہ کسان کا چوزہ تو گھر پہ آئے گا، کسان کی بیوی کو ضرور چاہیے کہ وہ وضع حمل کر لے، بس یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آزمودہ ہے کہ یہ لکھ لیا جائے اور خاتون کی ران سے لپیٹ دیا جائے تو کچھ ہی لمحات میں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ثم السبیل یسرا جو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ بھی اس کا ورد بھی بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ پوچھا ہے کہ جماعت کی صفوف میں چھوٹے بچے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے جبکہ بعض لوگ اس کو کہیں بھی کھڑا کر دیتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے دین میں اللہ کے فضل سے ہر چیز میں ڈسپلن موجود ہے، اور نماز کی صفوں کا ڈسپلن تو اتنا سخت ہے کہ تاریخ میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ لوگ رکھے ہوئے تھے، ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ وہ صفوں کو درست کرواتے تھے، اور جو صف میں گڑبڑ کرتا تھا اس کو کوڑا بھی پڑ جاتا تھا، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ البتہ جو سنت طریقہ ہے اور جو فقہاء کرام نے نقل کیا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو بڑے ہیں وہ آگے ہوں، پھر اس کے بعد جو ہمارے عقلاء بلغاء سنجیدہ لوگ نوجوان ہیں وہ ہوں، اور اس کے بعد پھر ایسے بچے وغیرہ جو آگے آ کے جماعت کے آداب نہیں بجا لا سکتے ان کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر خناسہ یعنی وہ جن کے بارے میں مرد اور عورت کا پتہ نہ چلتا ہو ان کی صف بنے گی، اور اس کے بعد خواتین کی صف بنے گی، یہ ہے صف کا طور طریقہ۔ اور اگر جیسے بڑی جامع مسجد میں والد محترم اپنے بچے کو لے آتے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بچے کی وجہ سے سب سے پیچھے تو نہیں کھڑے ہوں گے، تو پہلی تین صفے چھوڑ دی جائیں اور اس کے بعد پھر دائیں یا بائیں جانب کسی صف میں مناسب جگہ مل جائے تو عزت و احترام سے وہاں پہ بیٹھیے، اور بچے کو ادب سکھانا بہت ضروری ہے۔ آج کل یہ پروپیگنڈا نکلا ہے کہ بچوں کو ضرور مسجد لاؤ، بچوں کو مسجد میں لانا بہت ضروری ہے، کل کو یہ مسجد میں اس وقت لائیے جب بچہ معلم ہو، علماء کہتے ہیں جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو، جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے تو مسجد میں لا کے اپنی بھی عبادت کو متاثر کریں گے اور دوسروں کی بھی کریں گے، احتیاط ضروری ہے۔ پوچھا ہے کہ نمازی کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا غلط؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے، یہ ابھی ہمارے حضرت نماز پڑھ رہے تھے اور میں سامنے بیٹھ گیا، بالکل آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے، یہ علماء نے مکروہ کہا ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ دوسری طرف مڑ جائیں یا کسی کو بولیں کہ درمیان میں حائل ہو جائے، یہ دیکھنے والے کو خدا نخواستہ شک نہ ہو کہ یہ سجدہ کعبے کو کیا جا رہا ہے یا یہ سجدہ یہ عالم کو کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے علماء نے منع کیا ہے۔ پوچھا ہے کہ ایک بچی کا نام منتہا رکھا ہے، یہ نام کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ منتہا، منتہا کا مطلب تو آخری حد ہے، اللہ خیر کرے یہ نام مناسب نہیں لگ رہا مجھے، بالکل آخری حد تک جائے گی ہر چیز میں۔ حرض یہ ہے کہ باپ حیات ہیں اور بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کی جائیداد میں کیسے بیٹے کی اولاد کا حق بنتا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت معرکۃ الآرا مسئلہ ہے کہ آیا دادا کی میراث میں پوتے کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور بظاہر دلائل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست پوتے کا حصہ نہیں بنتا، البتہ بواسطہ بن سکتا ہے. تفصیلات کے لیے دارالافتاء سے رجوع فرمائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا هما الا فرجتہ، ولا حاجۃ الا قضیتہا، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ہمارے حضرت مولانا سہیل صاحب کی ساس محترمہ جو ہمارے لیے بھی ایک بزرگ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کا صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.